درود به جناب محمد و آل محمد. حسبت أن صحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے, اس نے ہمیں اور آپ کو ذکر چاہیے تو شعرا کی سعادت نصیب کی ہے. ہمارے محرم الحرام جاری و ساری ہے, دنیا کے ہر گوشے میں سید شعرا کے نام کی صدائیں گونج رہی ہیں, اور اس نے ہمیں اور آپ کو اس حصے میں قرار دیا ہے. وہ ہماری ذمہ داری قرار دی ہے کہ ہم دنیا کے اس حصے میں ہوتے ہوئے سید شعرا کے پیغام کو بلند کریں. خدا کی دی ہوئی اس توفیق کا شکر بجا لانے کے لیے بہت بلند درود بھیجے محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
پروردگار عالم نے اس کائنات میں کتنی مخلوقات خلق فرمائی ہیں, ان مخلوقات میں کتنے درجات ہیں, ہر مخلوق کے اندر کتنے مراتب ہیں, ان سب کا تفصیل علم ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن اجمالاً ہم جانتے ہیں کہ انسان اس پوری کائنات کی بہترین مخلوق کہلائی گئی. جو اصطلاح ہمارے یہاں مشہور ہے, انسان اشرف مخلوقات کہلائی گئی. اس کے اندر ایک شرافت ہے, اس کے اندر ایک کرامت ہے. کل مختصراً آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ انسان کی شرافت, انسان کی کرامت کس چیز کے اندر ہونی چاہیے. اگر اس اعتبار کو اور تفصیل سے دیکھیں, جانوروں کے اندر زندگی گزارنے کی صلاحیت ہے لیکن زندگی کو تبدیل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے, تبدیلی نہیں لا سکتے. بس فرض فرمائیے اگر 1 کروڑ سال پہلے بھی شہد کی مکھی شہد بنا رہی تھی, تو اب ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اس فن کو یاد کرتے ہوئے سیکھتے ہوئے اب بہتر شہد بنانا شروع کر دے. ایسا نہیں ہوگا, جیسی تھی ویسی رہے گی. اگر کوئی جانور اپنا گھر بناتا تھا, کوئی پرندہ گھونسلہ بناتا تھا, تو جیسا وہ 1 کروڑ سال پہلے بناتا تھا آج بھی وہی گھونسلہ بنائے گا. اس کے گھونسلے میں ترتیب کے اعتبار سے, ترکیب کے اعتبار سے کوئی بہتری نہیں آئے گی. صرف انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے, انسان اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے. اور اس کی بہترین نشانی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے وحی کے پیغام کو تدریجاً رسال کیا. وحی کا پیغام آہستہ آہستہ جو انسان کے اوپر نازل کیا گیا. پہلے سادہ پیغام آیا, سادہ شریعت آئی, اور اس کے بعد اس شریعت کو اس جگہ تک پہنچایا پروردگار عالم نے کہ خود ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی, کہ میں نے دین کامل کر دیا ہے, نعمتیں تمام کر دیا. تو یہ انسان کی خوبی ہے کہ وہ اپنے اندر تبدیلی لا سکتا ہے, بہتری کی طرف جا سکتا ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اتفاقاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ گئے تھے کسی بھی وقت میں, چاہے وہ 8000 سال پہلے, چاہے وہ آج سے 25 سال پہلے, وہ کسی بہتری کی تلاش میں گئے ہوں گے. ظاہر بدتر کرنے کے لیے تو کوئی نہیں گیا ہوگا. اگر انسانیت پہلے دریاؤں کے کنارے پہ زندگی گزار رہی تھی اور آہستہ آہستہ یہ سارے شہر بنے ہیں, تو یہ کسی بہتری کی تلاش میں گئے تھے. صرف ایک مشکل باقی رہ جاتی ہے, بہتری کہتے کسے, بہتری ہے کیا جس کے لیے انسان کو تلاش کرنی ہے, کوشش کرنی ہے. چند نکات اس سلسلے میں عرض ہوں گے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اگر ہم یہ طے نہ کر پائیں کہ بہتری کسے کہتے ہیں اور پوری زندگی بہتری کے لیے کوشش کرتے رہیں, تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کی گاڑی 80 کلومیٹر پر آور چل رہی ہے, 100 کلومیٹر چل رہی ہے, لیکن آپ ابھی تک 2 گھنٹے کے بعد بھی طے نہیں کر سکے کہ آپ کی منزل کی ڈائریکشن کیا ہے. گاڑی تو اچھی چل رہی ہے, اسپیڈ میں بھی جا رہی ہے, کوئی غلطی نہیں ہو رہی ہے, صرف ایک مشکل ہے, ڈائریکشن طے نہیں ہوئی ہے. ڈائریکشن طے نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کچھ پتہ نہیں کہ نزدیک جا رہے ہیں یا دور جا رہے ہیں, کچھ نہیں معلوم. اچھا, مجھے خوف یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. ہم نے ڈائریکشن طے نہیں کی نہیں, ہماری ڈائریکشن حالات میں طے کر دی ہیں. ایک روڈ مڑ رہی تھی, میں مڑ گیا, ایک سیدھی جا رہی تھی, میں سیدھا چلا گیا. ہم اسی طرح زندگی کو گزارتے چلے جا رہے ہیں, وقت گزرتا چلا جا رہا ہے, کچھ چیزوں میں بہتری بھی آ رہی ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں یہی وہ بہتری ہے جو آنی تھی, بلکہ اس پہ سوچ بھی نہیں رہے. مثال کے طور پر فرض فرمائیے کوئی آدمی زندگی گزار رہا ہے, میرے جیسا آدمی, بیوی بچے بھی ہیں, بچوں کی عمریں بڑھ رہی ہیں, بچوں کی تعلیم بڑھ رہی ہے. اگر مثال کے طور پر مادی طور پر زندگی صحیح گزر رہی ہوئی تو کچھ نہ کچھ پراپرٹی بھی بڑھ رہی ہے, کچھ نہ کچھ بینک بیلنس بھی بڑھ رہا ہے, اسٹینڈرڈ آف لیونگ کے اندر امپروومنٹ آ رہی ہے, تو یہ اپنے طور پہ کیا سمجھے گا؟ سب کچھ صحیح ہے, یہ بچے صحیح ہیں, گھر بار صحیح ہے, گھر بڑا ہو گیا ہے, نہیں تھا پہلے اپنا تو اب اپنا ہو گیا ہے, گاڑی بہتر ہو گئی ہے, سب کام صحیح چل رہا ہے. صرف ایک بات غلط ہو رہی ہے, ابھی طے نہیں ہوا تھا کہ بہتری کسے کہتے ہیں. یہ طے نہیں ہوا تھا کہ بہتری کسے کہتے ہیں. اچھا, اس نتیجے میں, اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ 30-40 سال کے بعد اگر اچانک آپ کو یاد آتا ہے کہ بہتری یہ نہیں تھی, بہتری کچھ اور تھی, پھر وقت نہیں ہے کہ انسان واپس جائے. ہم لوگوں کی زندگیوں میں مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے, شاید بڑے امتحانوں میں سے ایک امتحان یہ ہے, اس میں ریورس نہیں ہے. جو ہونا ہے وہ ایک ہی دفعہ ہونا ہے, اور جو اصل میں انسان کے ساتھ ہونا ہے وہ اس کی زندگی کے پرائم ٹائم میں ہونا ہے, جو مشکل سے 30 سال ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. اس سے جو پہلے ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, اور اس کے جو بعد ہے وہ ہم طے کر چکے ہیں, اس کو چینج نہیں کر سکتے. اصل جو گیم ہے وہ 30 سال کے اندر ہے. اب مثلا اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہتا ہوں 15 سے لے کے 45 تک وہ گیم ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے, نہ اس سے پہلے آپ کے ہاتھ میں, نہ اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں, جو ہونا تو ہو چکا. بدقسمتی سے جس وقت ہم اپنی زندگی کے بہترین فیصلے کر رہے ہوتے ہیں جن کا اثر 40-40 سال رہنا ہوتا ہے, ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ان فیصلوں کی قیمت کتنی ہے. بدقسمتی ہے, یعنی جب آپ اپنی پروفیشنل لائف کو طے کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ اپنے بلوغ میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں, تو آپ اپنی زندگی کے اہم ترین فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. ایسے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں جن کی مدت 40 سال ہو سکتی ہے, 50 سال ہو سکتی ہے, اور اس وقت آپ نہیں جانتے کہ جو میں فیصلے کر رہا ہوں یہ کتنے اہم فیصلے ہیں جو میں کر رہا ہوں. اس سے بھی بڑھ کر مشکل یہ ہے کہ ہم جن لوگوں کی سب سے زیادہ پرواہ کرتے ہیں کہ ان کے فیصلے صحیح ہوں, ان کے فیصلے بھی ہم صحیح نہیں کر پاتے جبکہ ہم بالغ ہو چکے ہیں. میری مراد اپنی اولاد ہے. آپ تو الحمدللہ آپ اور میں جو گزارنا تھا گزار دیا فرض کرتے ہیں. میں ایک سرٹن جگہ پہ پہنچ گیا, اب مجھے پتا ہے اب میں بہت کچھ نہیں کر سکتا. انسانوں کے اندر رسک لینے کی ایک طاقت ہوتی ہے. زندگی کا ایک خاص وقت گزر جائے پھر رسک نہیں لے سکتا, چھلانگ نہیں مار سکتا, پھر تو ایک روٹین ہوتا ہے جس کو اس نے طے کرنا ہوتا ہے. اب ساری امیدیں آ جاتی ہیں اس کی اولاد کے اوپر. مثلاً ایسے عرض کر رہا ہوں, مادی مثال دے دیتا ہوں اور مانوی مثال دونوں دے دیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. مادی مثال کے اندر ممکن ہے کہ آپ سوچتے ہو کہ ایک سرٹن پروفیشن کے اندر آپ کو جانا چاہیے تھا, آپ نہیں جا سکے. جس وقت آپ نے فیصلہ کیا اس وقت آپ نے سوچا ہی نہیں تھا. اب آپ نے ساری امیدیں لگائی اپنی اولاد سے کہ بھائی یہ اس پروفیشن میں چلا جائے جس کو میں سوچ رہا تھا. ایک خاص موقع میں جب آپ چاہتے ہیں کہ وہ یہ فیصلہ کرے, اچانک آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کا فیصلہ اس کے اوپر نافذ نہیں ہے. آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ مادی مثال ہے. اور مانوی مثال فرض فرمائیے یہاں کوئی ہو جس نے آغا بہجت کے بارے میں سنا ہو, جس نے دوسرے عرفا کے بارے میں سنا ہو, اور وہ جانتا ہو کہ میری زندگی تو اب گزر گئی ہے, اب میرے بس کا نہیں ہے. تو وہ سوچتا ہے کہ میں اپنے بچے کے اوپر محنت کروں گا, اس کو یہ بنا دوں گا, اس کو وہ بنا دوں گا. وہ کسی خاص طریقے سے اپنے بچے کو پروان چڑھاتا ہے, اچانک جا کر ایک جگہ پہ دیکھتا ہے کہ ایسا بچہ وہ بھی نہیں بنا جو وہ خود بن چکا تھا. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ سادہ سی چند وجوہات ہیں, اور ان میں جو بنیادی ترین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اہداف طے نہیں کیا. سب سے پہلے ہدف طے کر لیں. اچھا, اس معاملے میں تعلیمی نظام کیا کرتا ہے؟ میں اس کی چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, چند نکات آپ کے سلسلے میں عرض کر دوں. اچھا, ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی آپ کو تعلیمی نظام کی کیا خبر ہے؟ اس کا صرف اس وجہ سے عرض کرنا پڑتا ہے کہ تاکہ بات میں تھوڑا سا وزن بن جائے, کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا مجھے پڑھانے کا بھی کافی تجربہ رہا ہے اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز چلانے کا بھی ٹھیک ٹھاک تجربہ رہ چکا ہے. تو میں الحمدللہ اس معاملے کے اندر کافی مہارت رکھ سکتا ہوں, ابھی تک رکھ پایا ہوں, اور انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو اور بڑھے گی. تو اس تجربے کو دیکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں چند نکات عرض کرتا ہوں آپ کے بچوں کی تعلیم اور ان کے اہداف کے اعتبار سے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. چند سال پہلے ہم نے کراچی میں ایک اسکول اسٹیبلش کیا, اور اس اسکول کے اندر ظاہر ہے اس کی مینجمنٹ ہمارے ہاتھ میں تھی, ہمارا اسکول ہے, اور اس کی پوری ڈیلی افیئرس کو تو ہم نہیں دیکھتے, اس کو تو کوئی اور دیکھتا ہے جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے. ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کی اسٹریٹجک مینجمنٹ کریں اور اس کے اندر بنیادی جو چینجنگز لانی ہیں, جو کام بھی ہونے وہ ہم انجام دیں. تو ہم نے اس کے اوپر مختلف طرح سے غور و فوس کیا, تو ایک بات تک میں ایک نتیجے تک پہنچ پایا تھا. وہ یہ تھا کہ اگر کوئی اپنے اسکول کا صرف نوٹس بورڈ میرے حوالے کر دے تو میں اس کے بچوں کو جو بنانا چاہوں گا بنا لوں گا, صرف نوٹس بورڈ میرے حوالے کر دیں. فیکلٹی تو چھوڑ دیں, کریکولم چھوڑ دیں, ایکسٹرا کریکولم چھوڑ دیں, وہ سب چھوڑ دیں, صرف نوٹس بورڈ ہمیں دیں, ہم چینج کر لیں گے. آج کی دنیا میں کمیونیکیشن کی ٹرکس اور ٹیکنیکس اتنی زبردست ہیں کہ صرف نوٹس بورڈ کے ذریعے سے کریکولم, فیکلٹی اور ایکسٹرا کریکولم سب کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. یہ میرے اور آپ کے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اور بدترین تبدیلی جو کسی انسان کے اندر آتی ہے وہ اس کے پریکٹسز میں نہیں آتی ہے, حتیٰ میں سمجھتا ہوں جو اس کی بعض رسم و رواج میں بھی نہیں آتی ہے, اس کے اہداف میں آتی ہے. مثلا ان تینوں کو میں ڈسٹنگوش کر دوں. ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بچہ ایک خاص قسم کا ہیئر کٹ کرنے لگا ہے, آپ اچانک ہوشیار ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو آج تک میرے اور میرے اجداد نے کبھی نہیں کیا تھا, یہ کیا ہو گیا. یہ پریکٹسز میں تبدیلی ہے, اس کو آپ فوراً پکڑ سکتے ہیں. مثلاً اس نے کچھ ایسی ڈریسنگ کرنا شروع کر دی ہے کہ آپ کہیں گے بھائی یہ اچھمبے کی چیز اگر پاکستان چلی گئی تو پتہ نہیں میرا کیا ہوگا. اور بہت سارے والدین اسی خاطر پاکستان نہیں آتے کہ بھائی اس کو ڈسکلوز کیسے کریں گے اپنے رشتے داروں کے سامنے کہ کیا ہے. تو یہ وہ چینجنگز ہیں جو بہت جلدی پکڑ لی جاتی ہیں. ان کو پکڑنا آسان ہے, ان کو تبدیل کرنا بھی آسان ہے. یہ پریکٹسز میں چینج ہے, ان کو پکڑنا آسان ہے. اچھا, ایک دفعہ چینج پریکٹسز میں نہیں ہے, ڈیلی پریکٹسز میں نہیں ہے, ریچولز کے اندر ہے. ریچولز کے اندر, ریچولز میں چینج کیا ہے پہلے عزاداری میں آتا تھا، اب عزاداری میں کیوں نہیں آتا؟ اس کو بھی پکڑا جا سکتا ہے اپنے ٹائم پر. پہلے نماز پڑھتا تھا، وہ ڈیلی پریکٹس پہ آ رہی ہے، پہلے نماز پڑھتا تھا اب نہیں پڑھتا ہے، آپ پکڑ سکتے ہیں. کیوں نہیں پڑھ رہا؟ آپ کچھ عادتوں کو، اعمال کو، رسم و رواج کو پکڑ سکتے ہیں، لیکن یہ چیزیں کم مؤثر رہتی ہیں. سب سے زیادہ مشکل اس وقت آتی ہے جب اس کے اہداف بدل جاتے ہیں، ان کو آپ نہیں پکڑ پائیں گے. مثال کے طور پر ایک بچہ بالکل وہی لباس پہنتا ہے جو آپ چاہتے ہیں، بالکل وہی انجام بجا لاتا ہے جو آپ چاہتے ہیں. آپ کہتے ہیں نماز پڑھو، وہ نماز پڑھتا ہے. آپ کہتے ہیں عزا کرو، وہ عزا کرتا ہے. آپ کہتے ہیں فلاں کام نہ کرو، فلاں جگہ پہ جاؤ، وہ سارے کام کرتا ہے. اہداف بدلے ہوئے ہیں. اہداف کیا ہے؟ آپ کا ہدف یہ تھا کہ مجھے قرب خدا حاصل کرنا ہے، اس کا ہدف یہ کہ مجھے صرف دولت کمانی ہے. اور ابھی اپنے بابا کی اس لیے ماننی پڑے گی کہ بالآخر ان کے ساتھ تو رہنا ہی ہے. ہوشیار آدمی ہوگا، بیوقوف نہیں ہوگا کہ ان سے کاٹ کے رکھ لے پھر بعد میں جاؤں گا کام کرنے. تو یہ جو اہداف میں تبدیلی ہے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے. اور بدقسمتی سے آج کی دنیا کا ہوشیار تعلیمی نظام عادتیں تبدیل نہیں کرتا، اہداف تبدیل کرتا. عادتیں بھی تبدیل کرتا ہے. آپ کہیں گے کہ شاید آپ نے ہمارے بچوں کو دیکھا نہیں ہے کہ وہ کیا ہو جاتے ہیں. مجھے اندازہ ہے کہ کیا ہوتا ہے، عادتیں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں، لیکن سب سے بڑی تبدیلی جو آتی ہے وہ اہداف کے اندر آتی ہے. اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، یہ صرف بچوں میں نہیں آتی ہے، یہ بچوں سے لے کر بڑوں تک سب میں آتی ہے. اچھا، یہ سمجھ میں کیسے آئے گا کہ اہداف تبدیل ہو گئے؟ آپ نے قدیم زمانے کی ایک لطیفہ نما حکایت سنی ہوگی. کہتے ہیں صاحب ایک زمانے میں ایک بارش ہونی تھی، ایک سائنسدان کو پتا چل گیا کہ ابھی چند دنوں میں ایک بارش ہوگی، جو بارش کا پانی پیے گا وہ پاگل ہو جائے گا. مشہور ہوا مثلا ایسی ایک حکایت کہ مثلا جو بھی بارش کا پانی پیے گا وہ پاگل ہو جائے گا. اب وہ سائنسدان ایک ایک کے پاس گیا، اس نے سمجھایا کہ دیکھو بھائی پرسوں بارش ہونے والی ہے، اور اس بارش میں ایک مصیبت یہ ہے کہ جو اس کو پیے گا پاگل ہو جائے گا، لہٰذا اس کا پانی ہرگز نہیں پینا. لوگوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ تم گھر جاؤ، ہم ڈبے جمع کرنے کے لیے رکھیں گے کہ پانی پیے، تم کیوں پیچھے پڑ گئے ہمارے. سب نے پانی پیا اور سب پاگل ہو گئے. اب جب سب پاگل ہو گئے تو اس سائنسدان کے سامنے ایک مصیبت آئی، وہ یہ کہ وہ جتنوں کو چاہتا تھا سب پاگل ہو چکے ہیں. اب دو راستے تھے اس کے سامنے، یا تو یہ کہ وہ انہی پاگلوں کے ساتھ زندگی گزارے، دوسرا یہ تھا کہ وہ بھی پانی پی لے. معمولاً یہی ہوتا ہے. ہم انسانوں میں انبیاء کسی طاقت نہیں ہوتی کہ ہم مقابلہ کریں، یہ طاقت انبیاء میں ہوتی ہے. معمولاً کیا ہوتا ہے، یہ چینج اتنی گریجول ہوتی ہے، اتنی آہستہ آہستہ آتی ہے کہ آپ احساس نہیں کر پاتے کہ میں چینج ہو چکا ہوں. چونکہ چینج پریکٹسز میں نہیں ہے، آبجیکٹیوز میں، اہداف کے اندر. تو ایسا جو محترم اہم ترین کام جو دین کرتا ہے، دین ہدف دیتا ہے، دین مقصد دیتا ہے. آپ دنیا میں کہیں رہیں، اگر آپ کے اہداف صحیح ہوں، آپ کو کوئی اللہ کے راستے سے روک نہیں سکے گا. اور آپ دنیا میں کہیں رہیں، آپ کے اہداف غلط ہو جائیں، آپ خانہ کعبہ کے برابر بھی گمراہی میں آ سکتے ہیں. زندگی کے اہداف کو چیک کریں. اچھا، اب ایک اگلا ڈسکشن ہے، اہداف چیک کیسے ہوتے ہیں؟ یہ کیسے چیک کروں میں کہ مثلا میرا ہدف صحیح ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. مثلا فرض کیجیے میں آپ کے سامنے مجلس پڑھ رہا ہوں، یہ عبادت ہے یا نہیں ہے؟ عبادت ہے. کیا یہ اس کے عبادت ہونا یہ طے کر لے گا کہ میرا ہدف بھی صحیح ہے؟ نہیں. ممکن ہے کام عبادت ہو، ہدف غلط ہو. ممکن ہے نعوذ باللہ میری نیت نہ ہو کہ مجھے شہرت ملے، ممکن ہے میری نیت نہ ہو کہ مجھے دولت ملے، ممکن ہے میری نیت میں ہو کہ مجھے احترام ملے. کام تو عبادت ہے، ہدف اچھا نہیں ہے. بس اہداف کے ساتھ بڑی مشکل یہ ہے کہ کام کا اچھا ہونا یہ طے نہیں کرتا کہ ہدف بھی اچھا ہے. آپ کو اپنے اہداف جج کرنے پڑتے ہیں، آپ کو اپنے اہداف چیک کرنے پڑتے ہیں کہ میرے ہدف صحیح رہا یا نہیں رہا. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آپ نے شاید نام سنا ہو، ایران کے ایک اسکالر ہیں آیت اللہ محسن قرآتی، ایران میں بہت مشہور ہے، چونکہ وہ ہر ہفتے آتے ہیں ٹیلی ویژن پر درس دیتے ہیں، اور ان کا درس بڑا ہی عوامی طریقے کا ایک درس ہوتا ہے، عوام اس میں بہت اٹریکٹ ہوتی ہے، آیت اللہ محسن قراتی. ایک دفعہ وہ ہمارے مدرسے میں آئے تھے، انہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا. وہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ رہنے والے، اور وہ خود محضن خدا کے لیے کام کر، صرف خدا کے لیے کام کر. اچھا جب ہم کہتے ہیں خدا، یعنی خدا اور اس کا پورا نظام، اس کے لیے کام کر، مثلا اگر آپ عزا کر رہے ہیں واقعا سید الشہداء کے لیے کر، اور کوئی نیت شامل حال نہ ہو. اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں اپنا ہدف خالص کر لیجئے، اس کے اوپر بہت توجہ دیتے ہیں. اچھا یہ میں آپ کو بلا مبالغہ عرض کر دوں، میرا اپنا یہ خیال ہے شاید 80% سے زیادہ لوگ اس مسئلے کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دے پا رہے کہ ہماری نیت کیا رہی آخر کار. ظاہر ان کو قانع کر دیتا ہے، وہ ظاہر دیکھ کر سمجھتے ہیں معاملہ حل ہو گیا، جبکہ یہ جو آغا محسن قراتی جیسے لوگ ہیں یہ لوگ گہرائی میں جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں ظاہر کافی نہیں ہے، ہمیں گہرائی میں جانا پڑے گا، جا کر اپنی نیت کو ٹٹولنا پڑے گا. اور اس طرح کے علماء بہت گزرے ہیں جنہوں نے جا کر اپنی نیت کی گہرائیوں کو ٹٹولا ہے، اور بہت چھوٹی چھوٹی نشانیوں کے ذریعے سے، بہت چھوٹی نشانیوں کے ذریعے سے. آیت اللہ محسن قراتی کہتے ہیں کہ میں نے احساس کیا کہ میری نیت اچھی نہیں، ٹی وی پہ آتا ہوں شہرت ملتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یعنی کہ مجھے بہت برا لگا کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا، خدا کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. کہنے لگے کہ میں مشہد گیا، مولا آٹھویں امام کے روزے پہ جا کے گریا کیا، اور ان کے سامنے گریا کر کے مولا سے طلب کیا، کہا مولا میں ایک سال آپ دین کی تبلیغ کروں گا، کسی سے کچھ نہیں لوں گا، آپ سے بس ایک چیز چاہیے، مجھے خلوص دے دو، میں دین کے لیے کروں پر خلوص کا، کچھ نہیں چاہیے مجھے، مجھے جو کچھ زندگی میں تھا جیسا بھی ہے مجھے قبول ہے، مجھے خلوص کسی طریقے سے دے. کیا لگے صاحب میں نے حرم سے نکل کر کام کرنا شروع کیا، کئی مہینے کام کیا، ادھر گیا ادھر گیا، ایک اسکول کے اندر جاتا تھا، مدرسوں میں جاتا تھا، پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے تھے. کہنے لگے کہ مشہد میں ایک دفعہ میں کسی مدرسے میں گیا، تو اب ظاہر ہے ایک فیمس پرسنالٹی ہے، ٹیلی ویژن کے اوپر آتی ہے، سب طرح سے مشہور ہے. تو کہنے لگے کہ میں مدرسے کے اندر داخل ہونے لگا تو ایک لڑکا کھڑا تھا وہاں پر، اس نے یوں مڑ کے دیکھا کہ کون آ رہا ہے، اس کو پتا چل گیا کہ میں آ رہا ہوں محسن قراتی، سب جانتے ہیں. کہنے لگے اس نے یوں مڑ کے دیکھا، پھر یوں ہی کر کے کھڑا ہو، یعنی ٹھیک ہے آتے ہیں آئے میں کیا کروں، کوئی توجہ نہیں، کوئی مثلا کم سلام دعا، کوئی احترام کہ مثلا تھوڑا سا سائڈ میں ہو جائیں چلے جائیں اب یہ وہ. کہنے لگا کچھ نہیں، ایسا یوں ہی دیکھا اس نے، نظر انداز کر دیا. کہنے لگے میں تھوڑا سا ہرٹ ہوا کہ یار کم سے کم ٹھیک ہے بھائی، اب برے نہیں ہیں، ہم نے تمہارے ساتھ کچھ ظلم تو نہیں کیا، کوئی دشمنی تو نہیں کی اس طرح کر رہا ہمارے ساتھ. کہنے لگے جب میں وہاں سے گزر گیا تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ یہ کام خدا کے لیے نہیں ہے. کہنے لگے مجھے بہت افسوس ہوا، اتنے مہینے محنت کی، سب اپنے نفس کے لیے تھا.
بر محمد و آل محمد بلند تر
صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اچھا آپ سمجھ رہے ہیں کتنا سخت ہے یہ سمجھنا کہ ہم صحیح ہیں، آسان نہیں ہے یہ. ہم اور آپ جس چیز کو بہت آسان سمجھ رہے ہیں کہ خلوص آ جائے، ہدف صحیح ہو، یہ آسان ہے، قطعاً آسان نہیں ہے. اور جس باریکی سے یہ لوگ جا کر ججمنٹ کرتے ہیں، اگر کوئی ہم اس طرح سے ججمنٹ کرنے لگے، میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں شاید ہی ہمارا کوئی عمل بچے گا جس میں ہمیں واقعی خلوص ملے گا. ابھی عالم کیا ہو گیا، بعض اوقات انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ٹھیک ہے ایک دفعہ ریاکاری چھپا کے کی جاتی ہے، ایک دفعہ دکھا دکھا کے کی جاتی ہے، اور اس ریاکاری کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بندگان خدا یہ ریاکاری ہے، یہ اللہ کی خاطر نہیں ہے. کچھ چیزیں میں پاکستان میں کہہ گزرا ہوں جس کی وجہ سے میں بڑی مشکلات میں پھنس گیا. یعنی ایک دو امام بارگاہوں نے تو مجھ پر بین لگا دیا، کہنے گے بھائی اگر اس چیز پہ انسسٹ کیا انہوں نے تو ہم بین لگا دیں، معاملہ ختم. میں کہا ٹھیک ہے بھائی، اللہ کا اللہ نے جتنا کام دیا اتنا کروں گا، اچھا ہے کہ ایک کم ہو گیا ورنہ اس کو بھی سنبھالنا پڑتا. کیا بات تھی، میں نے ایک عجیب سی بات کہی جو مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی. کہیں کہیں میں کچھ کمزور پڑ جاتا ہوں، کمپنسیٹ کر دیتا ہوں بعض لوگوں کی خواہش کی وجہ سے، لیکن سمجھ میں آج تک نہیں آئی. وہ یہ کہ صاحب مجھے ایک پرچی دی جاتی ہے، اس امام بارگاہ میں ایسا ہوا تھا، ایک پرچی دی گئی قریب کوئی 60-70 نام، ان کے نام پہ فاتحہ پڑھ رہا ہے. میں نے کہا بھائی یہ جو 60-70 نام ہیں کیا اتنا کہنا کافی نہیں ہے کہ کچھ نام ہمارے پاس ہیں جن کے نام پہ فاتحہ پڑھ دی جائے؟ کہیں گے نہیں یہ نہیں چاہیے، نام چاہیے. اچھا میں نے کہا اچھا بھائی فرض کر لیں ہم پڑھ لیتے ہیں. ایک دفعہ ہم نے پڑھ لیا، اس میں کہیں اسپیلنگ مسٹیک سے نام کچھ اور ہو گیا، تو اگلے دن میں آیا تو اس امام بارگاہ والے نے کہا مولانا صاحب آپ نے جس آدمی کا نام غلط پڑھا تھا نا وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میرا ڈونیشن واپس دو، انہوں نے نام غلط کیوں پڑھا. اچھا میں نے کہا بھائی یہ کیا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ یہ کنفرم ریاکاری ہو رہی ہے؟ کنفرم یعنی کھلی ریاکاری ہو رہی ہے. کیوں؟ آپ خود تصور کیجئے گا، فرض کیجئے آپ نے فاتحہ پڑھی، میں چاہتا ہوں کہ یہ ثواب میرے والد کو پہنچے، ضروری ہے کہ اعلان کروں؟ مثلا میں مذاق میں کہتا ہوں کیا بھائی اللہ کے فرشتے میرے مائک کے اوپر اناؤنسمنٹ کو سن کر حساب لکھیں گے کیا؟ کہ مثلا چونکہ میں نے زیدی نہیں مثلا زاہدی کہہ دیا تو وہ فرشتے بھی کنفیوز ہوگا، انہوں نے زاہدی صاحب کے حساب میں ڈال دیا. بعد میں کہہ رہا ہوں خدا سے خدا ہے یہ تم اسپیلنگ مسٹیک کے اوپر میرا ثواب کہیں اور چلا گیا. یہ ہوگا؟ اب یہ کھلی ریاکاری ہو رہی ہے کہ بھائی دکھا دکھا کر نام نام یعنی اعلان کیا جاتا ہے. میں ایک جگہ پہ گیا لاہور میں، وہ لوگ بھی ہمیں جانتے ہیں، اب بتاؤں انہوں نے بائیکاٹ نہیں کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب آپ آئیں ہم سے اصلاح کریں اس کی. تو انہوں نے کہا آپ ہر مہینے آئیں اور ہماری اصلاح کریں تاکہ ہم اس مصیبت سے جان چھوٹیں. ایک ایک چیز کے نیچے لکھا تھا یہ کس نے ڈونیشن دیا. میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بھائی کیا یہ حضرت جبرائیل کو دکھانے کے لیے لکھا ہے؟ جو فرشتے ثواب تقسیم کرنے والے ہیں ان کو پتا ہے کس نے ڈونیشن دیا، وہ دلوا دیں گے. یہ جو تم رجسٹر میں سب کے نام کروا رہے ہو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ آپ خود سوچئے کوئی منطق ہے؟ اب یہ کیا ہو رہا ہے، ہم لوگ خلوص سے باہر چلے گئے ہیں اور اس بات کو احساس بھی نہیں کر رہے کہ اب ہم نے خلوص نہیں رہا. اچھا اب میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ کبھی بھی کسی کے نام کی فاتحہ نہیں ہوگی. بعض وقت فاتحہ کا اناؤنسمنٹ اس لیے ہوتا ہے، اس بات کا اعلان کیا جائے کہ بھائی فنا آدمی فوت ہو گیا ہے تاکہ اس کی عائزہ اقربا کو تسلیت پیش کر دی جائے، یہ ہدف صحیح ہے. بعض وقت کیا ہوتا ہے کسی نے بہت زیادہ خدمتیں کی تھیں کسی معاشرے کی، تو وہاں پر اس کی برسی کے موقع پر نام اعلان ہوتا ہے کہ آج فلانی کی برسی ہے، یہ صحیح ہے تاکہ اس کی یاد ہو جائے، اس کی سروسز کا ایک اعتراف ہو جائے کہ ہاں اس نے بہت خدمت کی. ان باتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اس کی بات کر رہا ہوں جو اسپیلنگ مسٹیک کے اوپر کھڑا ہو رہا ہے کہہ رہا ہے میرا ڈونیشن واپس نکالو. چونکہ اصل اس امام بارگاہ کے اندر فاتحہ وہی پڑھوا سکتا تھا جو ڈونیشن دے گا ایک سرٹن اماؤنٹ، اور اس سرٹن اماؤنٹ میں 5 نام پڑھوا سکتا تھا، اگر چھٹا پڑھوانا تھا تو ایک اور اماؤنٹ دینا پڑتا. اور جب میں نے کہا کہ بھائی یہ مت کرو یہ کھلی ریاکاری ہے، تو کہا بھائی مولانا صاحب آئندہ سے آپ تشریف نہیں لائیے گا، بسم اللہ تو بہت ہی اچھا ہو گیا جان چھوڑ گئی. ایزان محترم ہم اہداف میں خالص نہیں رہے ہیں. میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں اگر کوئی ہمارے اوپر آغا محسن قرادی جیسی گرفت کرے اور ہم سے پوچھے کہ ہم کتنے خالص ہیں، ہم شاید خالص نہیں رہے. چونکہ خالص نہیں رہے ہیں ہماری دینداری اثر نہیں کر رہی. ہماری بات شروع ہوئی تھی یہاں سے کہ سید الشہداء نے کہا تھا بہترین انسان ہے جو دیندار ہے، اور ہم دیکھتے ہیں دیندار ہے لیکن اثر نہیں ہو رہا. کیوں اثر نہیں ہو رہا؟ چونکہ دینداری میں خلوص نہیں ہے، خلوص کا خاتمہ ہو چکا ہے. اب میرے سامنے 10 یوں نشانیاں اس بات کی ہیں کہ خلوص کا خاتمہ ہو گیا ہے، لیکن میں سب کو عرض نہیں کروں گا، ظاہر ہے کیا فائدہ ہے ان خرابیوں کو گنوانے کا. لیکن جو بہترین کام میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو ریچیک کرتے رہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے چیک کرتے رہیں. مثال کے طور پر آپ نے کوئی بڑا کام کیا، اچانک کسی اور کے نام سے اعلان ہو گیا، آپ کو برا لگا؟ اگر برا لگا اس کا مطلب یہ کہ ابھی خلوص نہیں ہے. آپ کو توقع ہے لوگ کچھ کریں، کم سے کم یہی کہتے ہیں کہ ہاں یہ بہت محنت کرتے ہیں. کیوں؟ کیا جزا دینے کے لیے خدا کافی نہیں ہے؟ اس نے جزا کم دی ہے کیا؟ اگر نعوذ باللہ وہ کم دیتا تو ہم کسی اور کے در پہ جا کے کہتے کہ تو بھی ہمیں دے، وہ دینے والا بہت ہے، کیوں ادھر ادھر جائیں؟ آج اللہ بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرما دیتے، کہتے تھے بھائی ریاکاری کرنی ہے تو کرو لیکن خدا کو دکھانے کے لیے کرو. بندوں کو کیوں دکھا رہے ہو جو دے ہی نہیں سکتے؟ آپ کیوں دکھا رہے تھے؟ اس لیے دکھا رہے تھے کہ یہ کچھ دے گا. بھائی یہ تو کچھ دے ہی نہیں سکتا, ریاکاری کرنی ہے تو کس کے لیے کرو؟ خدا کے لیے کرو جو کچھ دے سکتا ہے. یہ تو کچھ دے ہی نہیں سکتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اپنے اہداف کے اوپر نظر رکھیے. میں نے اہداف کے معاملے میں بہت بڑی بات آپ کے سامنے عرض کر دی. اب میں اور تھوڑا چھوٹے کے اوپر آتا ہوں جو اور زیادہ مہلک مسائل ہیں. مثلاً ابھی ہم توقع نہیں کر رہے کہ یہ جو ہمارا مثال کے طور پر کوئی غلط نظام ہوگا وہ بچوں کے اندر خلوص کو ختم کرے گا. وہ تو نہ بھی جائے گا تو وہاں پہ بہت سارے خطرات ہیں. جو نہیں پڑھے اس نظام کے اندر ان کے بھی خلوص کچھ باقی نہیں رہے کہ وہ وہاں پہ جانے والا بچ جائے گا یا نہیں بچے گا. وہ کس طرح سے اہداف کو تبدیل کریں گے اس کی بھی چند مثالیں عرض کر دوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. اسلام ہمیں کچھ چیزیں سکھاتا ہے. مثلاً اسلام ہمیں سکھاتا ہے ایثار کرو. وہ یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. وہ اپنے نفس کے اوپر ایثار کرتے ہیں چاہے سخت مشقت میں. مومنین کی نشانی میں سے ایثار کرتے ہیں. دین سکھاتا ہے کہیں نہ کہیں قربانی دے دو. آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے بچوں کی زندگی سے ایثار اور قربانی ختم ہو جائے گا. ایثار اور قربانی تو چھوڑے, سختی اٹھانے کی عادت بھی ختم ہو جائے گی. کیوں اٹھائیں؟ میں کیوں سختی اٹھاؤں؟ دنیا اٹھائے. اور نتیجہ یہ کہ اب جو آپ کے سامنے بگڑی ہوئی نسل آئے گی, خدا نہ کرے نعوذ باللہ, وہ ایسی ہوگی کہ اس کے نزدیک کائنات کا محور بس وہ خود ہے. بنتے ہیں بنے, باقی نہیں بنتے نہ بنے, جہاں کہیں بھی جائیں ان کو پرواہ نہیں. آج کی دنیا انہوں نے ایسی ہی بنائی ہے. لہذا کچھ کام ہوتے ہیں کھاوے کے لیے, باقی پوری دنیا جس جہنم میں پڑی پڑی رہے. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ان کو کس بات سے غرض رہے گی؟ ان کو اس بات سے غرض رہے گی میری زندگی میں کوئی مشکل نہیں آنی چاہیے. لہٰذا بعض اوقات انسان عجیب و غریب مناظر دیکھتا ہے. میں اب اس مسئلے کو اور زیادہ آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں. اپنے بچوں کے اہداف چیک کرتے رہیے, اپنے اہداف چیک کرتے رہیے. اہداف کے انسٹرومنٹ کیا ہیں, کیسے چیک کیا جائے؟ دیکھیے گا, آپ کو جو کام اپنی تعریف کے لیے ہوں بس وہی اچھے لگتے ہیں, یا وہ کام بھی آپ بہت اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں جس میں آپ کا کوئی ذکر نہیں ہونا. اس سے بڑھ کر اگر آپ کا اچھا کام کسی دوسرے سے منسوب ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ آپ کا نام نہیں آیا, کسی اور کا نام آیا. مثلا میں بعض اوقات شعرا حضرات کے سامنے گستاخی عرض کر دیتا ہوں. میں کہتا ہوں ہے کوئی شاعر جو اپنے اشعار کہے اور آخر میں اپنا نام نہ لے؟ نہیں ہے. اچھا, بڑے بڑے لطیفے ہیں. ایک گروہ ایک مولانا صاحب کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ آپ ہمارے لیے, اچھا اس کو سننے والے شاید کچھ اور لوگ بھی ہوں گے, بہرحال میں پھر بھی عرض کرتا ہوں چونکہ اب میں تھوڑا کہہ چکا ہوں. بہر ان کے پاس آیا, ان سے کہا کہ بھائی آپ ہمارے لیے مجلس پڑھیں. انہوں نے کہا مجلس پڑھوں گا لیکن میرا حدیہ اتنا ہوتا ہے. انہوں نے کہا بھائی یہ تو مناسب نہیں ہے, آپ مولانا ہیں اور آپ کو خیال کرنا چاہیے کہ بھائی اس طرح حدیہ نہیں مانگنا چاہیے. کہنے کہ اس میں ایک اور شرط ہے, ایک اور پیٹرن ہے, اس میں آپ کو حدیہ نہیں دینا ہوگا. کہنے کہ وہ کیا ہے؟ کہنے کہ وہ یہ ہے کہ جہاں میں مجلس پڑھوں گا پیچھے بینر میرا ہوگا. کہنے کہ پھر نہیں پڑھوانے, ہمیں اپنا بینر لگانا ہے. یہ مشکل ہے ہم لوگوں کے ساتھ. ہم لوگ پھنس گئے اپنے ناموں کے اندر. میں اپنے نام میں پھنس گیا ہوں, آپ اپنے نام میں پھنس گئے, ہم سب اپنے اپنے ناموں کے اندر پھنس گئے. نہیں معلوم کون سید الشہداء کی خدمت کر رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا نام نہیں ہونے چاہیے, نام تو رکھنے پڑیں گے بھائی. آپ کا نام ایک ہے, نام رہے گا, میرا ایک نام ہے, وہ نام رہے گا, لیکن نام کی خاطر کام نہیں ہونا چاہیے. کام سید الشہداء کی بھی ہونا چاہیے. اور جب کام سید الشہداء کی خاطر ہونا چاہیے, اس کی ایک نشانی ہے کہ اگر میرا نام نہ آئے اور کام ہو جائے تو مجھے خوشی ہونی چاہیے کہ کام تو ہو گیا نا, نام نہیں آیا تو کیا ہوا. اس طرح کی بہت ساری چیزیں جس سے آپ اپنے اہداف کو چیک کر سکتے ہیں. بہت سارے ایسے کام ہیں جس کو دیکھ سکتے ہیں. پہلے زمانے کے لوگ ان معاملات میں بہت احتیاط کرتے تھے, اب نہیں کرتے. آپ احتیاط کر لیں. اگر آپ اتنی احتیاط کریں گے پھر آپ کے بچوں کے اہداف بھی اچھے رہیں گے. اور آپ کے بچوں کے جو اہداف ہوں گے ان کی تبدیلی کے لیے ان کے محور کو دیکھتے رہیے گا. اگر ان کے لیے ان کی ذات محور بنتی چلی جا رہی ہے صرف اپنے لیے سوچتے ہیں, یہ بہت خطرناک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کسی کی پرواہ نہیں رہے گی بڑے ہو کر, صرف اپنے لیے سوچیں گے, اپنے آرام اپنے سکون کو سوچیں گے, دنیا بھر کے لیے کچھ نہیں سوچیں گے. اس ہوشیاری کے اوپر ضرور جائیے گا. میں انشاءاللہ اس موضوع کے حوالے سے بعد میں کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا اگر اپنے لیے نہ سوچیں تو آپ سوچیں کس کے لیے؟ ایک اور کوشچن یہ کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ بھائی انسان صرف اپنے لیے نہیں سوچے پھر کسی اور کے لیے سوچے, تو پھر آپ کہیں گے پھر اچھا کس کے لیے سوچے؟ ہاں میں کہوں گا اپنے لیے ہی سوچے لیکن ذرا عقل مندی سے سوچے. اپنے لیے سوچے لیکن عقل مندی سے سوچے. کیا مطلب عقل مندی سے سوچے؟ پہلے یہ طے کر لو میں کتنا ہوں. اگر میں یہ 50-60 سال 70 سال ہوں تو بس اتنے کے لیے سوچ لو, لیکن اگر میری زندگی بہت لمبی ہے تو آپ اس لمبے والے کے لیے کیوں نہیں سوچ رہے تھے؟ آگے تک کے لیے سوچیں. اگر آپ اور میں صرف اتنا سوچیں کہ اس 50-60 سال 70 سال میں کیا کچھ ملنا ہے, یہ بھی آپ نے اپنے لیے سوچا ہے لیکن بہت تھوڑی فکر کے ساتھ سوچا ہے. اس بچے کی طرح سوچا ہے جو ایک کھیل لے کر کھلونا لے کر بڑا خوش ہو جاتا ہے اور اس کے لیے پلاننگ کر رہا ہوتا ہے, اس سے میں یہ کروں گا اس سے میں وہ کروں گا. چند سال کے بعد اس کو پتا چلتا ہے کہ بھائی یہ کھلونا ہے یہ اصل ہے ہی نہیں اصل. آپ بھی اپنے لیے سوچیں لیکن آپ اپنی زندگی کے بعد کے لیے سوچیں جو اصل میں ہے. آپ اپنے لیے سوچ رہے ہوں گے لیکن ایک عقل مندی کے ساتھ سوچ رہے ہوں گے. یہ زندگی کے آداب. اچھا آپ سعید الشہدا کی طرف آئیے. سعید الشہدا کون سا دیندار دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ وہ دیندار جو روزانہ کے اعمال کا دیندار ہے, وہ دیندار جو رسم و رواج کا دیندار ہے, یا وہ دیندار جو اہداف میں دیندار ہے؟ سعید الشہدا سب کچھ چاہتے ہیں. سعید الشہدا صرف رسم و رواج نہیں چاہتے, سعید الشہدا صرف دینی کی پریکٹسز نہیں چاہتے. ایک بات طے شدہ ہے, ان کے زمانے کے لوگ نماز پڑھ رہے تھے. اور اگر آپ اور میں یہ کہنا کہ ان کے زمانے کے لوگ اہل بیت کے سامنے احترام نہیں کرتے تھے تو میں آپ کو قاطعیت کے ساتھ کہہ رہا ہوں اہل بیت کا بھی احترام کرتے تھے. صرف ایک مشکل تھی, روح اسلام ختم ہو گئی تھی, اللہ کی بندگی ختم ہو گئی تھی, دین و خدا تبدیل ہو رہا تھا, سب کچھ اپنی جگہ پہ تھا. لوگ نماز پڑھ رہے تھے, مسجدیں تعمیر ہو رہی تھیں, قرآن کریم پڑھا جا رہا تھا, لوگ اہل بیت کا احترام کرتے تھے, سب کام کرتے تھے. مثلا جن کوفیوں نے سعید الشہدا پہ شمشیر چلائی ان میں سے ایک آدمی سعید الشہدا کے خیمے پر حملہ کرتے وقت رو رہا تھا. لوگوں نے پوچھا بدبخت تو یہ کیا کام کر رہا ہے, پھر رو کیوں رہا ہے؟ کہنے کا رو اس لیے رہا ہوں کہ کام غلط کر رہا ہوں. پھر کر کیوں رہا ہے؟ کہنے کا میں نہیں کروں گا کوئی اور کرے. یہ نہیں تھا کہ یہ لوگ احترام نہیں کرتے تھے. جب بی بی کوفہ تشریف لے گئی ہیں 12 محرم کے قریب اور جا کر انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا کوفہ کے اندر, تو کوفیوں نے کہا باپ قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. بی بی نے کہا یا اہل الغدر, اے دھوکہ دینے والوں, تم کہاں تھے جب میرا بھائی شہید ہو رہا تھا, اب کہتے ہو ہم قدم بڑھائیں؟ سب کچھ تھا, روح ختم ہو گئی. یقین فرمائیے مجھے جس بات کا خطرہ لگتا ہے وہ یہی لگتا ہے. ظاہر میں ہمارے گھروں میں قرآن کریم ہے, ظاہر میں ہمارے پاس بہت کچھ ہے, چند اچھے اعمال بھی ہیں, صدقہ خیرات بھی ہے, بندگی ہے یا نہیں ہے یہ اصل مشکل ہے. اچھا آپ کہیں گے بھائی بندگی اور کیا ہوتی ہے؟ نماز پڑھ لیا, قرآن کریم پڑھ لیا, کبھی کبھی مفاتیح جنان کی دعائیں دیکھ لی اور جمعے کی نماز میں آ گئے, مثلاً اذان میں آ گئے, اور بندگی کیا ہوتی ہے؟ عزیزان محترم یہ عبادات ہیں, یہ بندگی نہیں ہے. بندگی کسے کہتے ہیں؟ بندگی یہ ہوتی ہے کہ میرا جو کچھ ہے وہ خدا طے کرے گا میں کیسا ہوں گا. یہ جو سر پر ٹوپی پہنی ہے نا یہ بھی بندگی ہے, یہ جو آپ نے بال کٹوائے یہ بھی بندگی ہے, یہ جو آپ نے کپڑے پہنے یہ بھی بندگی ہے, جو دوپہر اور رات کو کھائیں گے یہ بھی بندگی ہے, چہرہ مہرا کیسا رکھیں گے یہ بھی بندگی ہے, سب بندگی ہے. بندہ بنے, بندے کیوں نہیں بنتے؟ نماز پڑھنا آسان ہے, بندہ بننا بہت مشکل ہے. اور خوش قسمتی یہ کہ اس نماز نے بندہ ہی بنانا تھا, اب نماز رہ گئی ہے, بندگی ختم ہو گئی. اس نے بندہ بنانا تھا. ہم جتنا بندہ بنتے چلے جائیں گے, فارسی میں کہتے ہیں تا بندے ہی تا بندے ہی, یعنی جتنا بندے بنیں گے چمک بڑھتی چلی جائے گی. ہم بندے نہیں ہیں. اچھا کیا نشانی ہے بندے نہیں ہے؟ کیوں میں کیوں اس کر رہا ہوں میں آپ کو یا کسی اور کو؟ ہاں اس کی بہت سادہ سی بات ہے, ابھی تک اس بات پر اڑے ہوئے ہیں پردہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. بندہ ایسا ہوتا ہے, یہ بندہ ہے. بندہ ایسا ہوتا ہے کہ بات بات پہ اپنے خدا سے اڑتا ہے کہ میں کروں گا یا نہیں کروں گا. نہیں نہیں, بندہ ایسا نہیں ہوتا. بندہ صرف یہ پوچھتا ہے میں کچھ نہیں کروں گا, جو میرا مولا چاہتا ہے میں وہ کروں گا. بندے کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی. یعنی ایک دفعہ کیا ہوتا ہے, مثلا آپ اپنے بچے سے کہتے ہیں بیٹا فلاں جگہ سے مثلا پانی لے آؤ, اب وہ آپ سے پوچھتا ہے بھائی میں جو لاؤں وہ ابھی لے آؤں یا بعد میں لاؤں؟ اچھا اگر میں ابھی لے آؤں تو کیا تھوڑا سا وہاں رک سکتا ہوں, کوئی اور کام کر لوں؟ اتنے سوال کر کے آ گئے بھائی, اللہ کا واسطہ مت لاؤ, میں خود لے آؤں. آپ بندے بنے. بندے بنے کیا مطلب؟ خدا کی طرف سے کہ خدا جو تو چاہے گا وہ کر لوں, جو تو نہیں چاہے گا نہیں کروں گا. کوئی لاکھ جبر بھی کرے گا تو نہیں کروں گا. کاش ہم لوگ یہاں پہنچ جائیں. سید الشہداء نے بندگی سکھائی ہے, رزن بقضائک تسلیما لامرک. اس سجدہ آخر کے اندر خدا ہے میں راضی ہوں, اطاعت سے بڑھ کر رضایت ہوتی ہے. ایک دفعہ میں کہ آپ مجھے ایک حکم دے دیں, میں کہتا ہوں مطیع, جو کہو گے وہ کروں گا, اندر سے راضی ہو, کہتا نہیں اندر سے راضی نہیں. سید الشہداء فرمانے خدایا میں صرف بندہ نہیں ہوں, میں راضی ہوں, جو تو کہے گا وہی ہوگا, راضی بھی ہوں. ایک جگہ بہت اچھا پڑھا تھا, لکھا تھا لوگ کہتے ہیں خدا خدا راضی ہو جائے, کہتے ہیں خدا کا راضی ہونا آسان ہے, بندے کا راضی ہونا مشکل ہے. خدا تو سری اور رضا ہے, ایک دفعہ کہتے خدا معاف کر دے تو راضی ہو جاتا ہے, بندہ راضی نہیں ہوتا. اے خدا یا تو نے یہ حکم کیوں دیا؟ کیا ہوتا اگر فجر کی نماز نہ ہوتی؟ یہ کیوں کر دیا, یہ کیوں کر دیا؟ خدا تو راضی ہے, بندے راضی نہیں ہیں. آپ راضی بندے بن جائیے. اچھا میں ایک اور بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ قانون میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں, اس قانون کو میں نے بڑی مصیبت سے سمجھا ہے, یعنی بہت کچھ نقصانات اٹھانے کے بعد سمجھا ہے, کافی نقصانات اٹھانے کے بعد. اللہ کرے کہ سمجھ میں آ گیا ہو اور یہ قانون صحیح ہے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. مجھے اب تک کے تجربوں سے ایک بات سمجھ میں آئی ہے, خدا کے حکم کے مقابلے میں جس چیز کی خاطر خدا کا حکم توڑا اس سے ذلت آئے گی, وہ خوار کر دے گی. جس چیز کی خاطر حکم خدا توڑ دیا وہ نہیں ملے گی, نہ صرف یہ کہ نہیں ملے گی ذلت بھی دے گی. مثال دوں آپ کی خدمت میں, مثلا فرض کیجئے کسی نے دولت کی خاطر خدا کا حکم توڑا ہے. اب دو صورتیں ہوں گی, یا تو دولت نہیں ملے گی یہ اچھی صورت ہے, یا ملے گی اور ذلیل کر دے گی, ایسی ذلت میں ڈالے گی کہ انسان دعا کرے گا خدا کاش یہ دولت نہ ہوتی. یہ خدا کا عجیب قانون ہے, جس چیز کے مقابلے میں حکم خدا توڑیں گے وہ چیز نہیں ملے گی, مصیبت میں پھنس جائیں گے. مذاق عرض کرتا ہوں کبھی کبھی, بہت معذرت کے ساتھ, میرا بیٹا چند دن پہلے ایک گیم دیکھ رہا تھا, فٹ بال کا گیم, مغرب کا وقت آیا میں نماز پڑھنے چلا گیا, میں دیکھا فٹ بال کا گیم کھیل رہا. میں اپنے بچوں کو نماز کے لیے اس وقت کہتا ہوں جب قضا ہونے لگتی ہے, اس سے پہلے ان کے ارادے پہ چھوڑ دیتا ہوں, کیونکہ میں یہ سوچتا ہوں شروع میں پڑھنا مستحب ہے, مستحب پہ زور نہیں دوں گا, واجب پہ زور دوں گا, حرام نہیں ہونے دوں گا, وہ تو چھوڑ دیتا ہوں. تو مغرب کی نماز ہوئی, میں نماز پڑھنے چلا گیا, وہ دیکھتا رہا دیکھتا رہا, شروع میں اس کی ٹیم جیت رہی تھی, میں نماز پڑھ کے آیا, ایکوالائزر ہو گیا, میں نے کہا بیٹا تمہاری ٹیم ہارے گی, تمہاری ٹیم ہارے گی. پھر دوبارہ چلا گیا, عشاء کی نماز پڑھی, واپس آیا دیکھا بہت خوار بیٹھا, میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا ہار گئی. کہنے لگا کیوں ہوا؟ میں نے کہا بیٹا اس لیے ہوا کہ اگر تم نماز کے مقابلے میں اس گیم کو دیکھو گے اور تمہیں اس گیم سے لذت چاہیے تھی تو میں تمہیں گارنٹی سے بتا رہا ہوں اس میں لذت نہیں ملے گی, کیونکہ حکم خدا توڑا ہے تمہیں, اور تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں لذت نہیں ملی تاکہ تمہیں سیکھنے کا موقع مل جائے, اور بد قسمت ہوئے جس کو خدا سزا دینا بند کر دیتا ہے. بد قسمت ہوئے جس کو خدا سزا دینا بند کر دیتا ہے کیونکہ پھر اکٹھی سزا دیتا ہے, ایسی جگہ لے جا کے سزا دیتا ہے. میں نے کہا بیٹا تم بہت فارچونیٹ ہو کہ تمہاری ٹیم ہار گئی ہے, آئندہ سے ڈرامہ نہیں کرنا, بچ جاؤ گے. خیر مجھے نہیں معلوم اس نے کتنا سیریس لیا, میرے خیال میں تھوڑا بہت اثر ہوا تھا اس کو. یہ چیز میں نے اپنے تجربے سے سیکھی کہ اگر مجھے خدا کے حکم کے مقابلے میں کوئی چیز عزیز ہے اور میں اس چیز کو لینے کی کوشش کروں گا, دو صورتیں ہوں گی. اگر خدا مجھ سے نسبتاً خوش ہوا تو وہ چیز نہیں دے گا, دے گا ہی نہیں. اگر خدا ناراض ہوا تو شاید وہ چیز دے دے گا لیکن زلت دے گا, پھر بہت مصیبت میں پھنسا دے گا. لہذا بہترین کام یہ ہے اگر کوئی چیز عزیز بھی ہے, کوئی چیز پسند بھی آئی ہے, حکم خدا نہیں توڑیے گا ورنہ یہ ہاتھ سے نکل جائے گی. خدا کا حکم توڑا تو نکل جائے گی. اب میں ایک بہت حساس مثال دے دوں, ہم لوگ بعض اوقات اولاد کی محبت میں حکم خدا توڑتے ہیں. ہم لوگ اولاد کی محبت میں حکم خدا توڑتے ہیں, یہ اولاد ہمارا ساتھ دے گی؟ قانون کہتا ہے کہ نہ صرف کے ساتھ نہیں دے گی بلکہ ذلت لائے گی, مصیبت لائے گی یہ اولاد. کیوں؟ چونکہ آپ نے اس کی محبت میں حکم خدا توڑا ہے, یہ ساتھ نہیں دے گی. بہترین راستہ کیا ہے؟ حکم خدا کے معاملے میں کسی چیز کو ترجیح نہ دیں. کوئی چیز حکم خدا سے زیادہ اچھی نہیں ہونی چاہیے. اب میں عرض کرتا چلوں, بہت معذرت کے ساتھ بہت مادی ہونڈی مثال عرض کر رہا ہوں. مثلا کوئی خاتون اپنی حسن کے لیے پردہ نہ کرے کہ اس کو مثلا چاہیے کہ میں خوبصورت نظر آؤں اور میں معاشرے کے اندر خوبصورتی کے ذریعے اٹریکشن حاصل کروں, تو وہ پردہ نہ کرے, حکم خدا توڑے. کس کام کے لیے؟ تاکہ میں خوبصورت نظر آؤں. مطمئن رہے کہ دو صورتوں میں سے ایک ہوگی, یا خوبصورت نہیں رہے گی اگر خوش قسمت ہوگی, دوسری خوبصورت رہے گی لیکن اس خوبصورتی کی وجہ سے ایسی مصیبت میں پھنسے گی کہ بعد میں افسوس کرے گی. کوئی مرد اپنی کسی خاص حلیے کو اختیار کرے کہ اگر میں نے یہ کر دیا تو بہت برا ہو جائے گا, میرا چہرہ اچھا نہیں لگے گا. مطمئن دو صورت میں سے ایک ہوگی, اگر خدا خوش ہوا تو یہ اچھا رہے گا ہی نہیں, اور اگر خدا خوش نہیں ہوا تو یہ اچھا رہے گا, بعد میں کسی اور مصیبت میں پھنسنے والا ہے. اچھا آپ کہیں گے بھائی یہ قانون کا کس نے بنایا ہے؟ کچھ میں نے تجربے خود کیے اپنے ذات کے ساتھ, کچھ لوگوں کے تجربوں کو دیکھتا ہوں, یقین آ گیا. اور عقل اور منطق بھی یہی کہتی ہے کہ بھائی نظام خدا کا ہے, اس خدا سے لڑ کر اس خدا کی بنائی ہوئی کسی چیز کو کیوں حاصل کیا جا سکتا ہے, کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ یا تو آپ یہ کہیں گے بھائی یہ جس چیز کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں یہ خدا کی نہیں ہے, کسی اور کی ہے, تو میں خدا سے لڑ کر کسی اور خدا کی کسی اور چیز کو لے رہا ہوں. دونوں خدا کی ہیں تو اس سے لڑ کے یہ ملے گی کیسے؟ اولاد عزیز ہے اس لیے حکم خدا توڑ دیا. ارے بھائی یہ اولاد کس نے بنائی تھی؟ یہ بھی تو خدا نے بنائی تھی. یہ کس نے دی تھی؟ یہ بھی خدا نے دی تھی. کون سنبھالے گا اس اولاد کو؟ خدا ہی سنبھالے گا, تو اس سے لڑ کے یہ بچے گی کیسے؟ اس کو کہتے ہیں بندگی, یہ بندگی ہے. بس بندگی رسم و رواج کا نام نہیں ہے, بندگی چند الفاظ کی ادائیگی کا نام نہیں ہے. مثلا میں نے آپ سے کہہ دیا الحمدللہ, اس کا مطلب میں بندے خدا ہوں؟ نہیں. میں نے چند اعمال انجام دے دی, اس کا مطلب میں بندے خدا ہوں؟ نہیں, یہ بندگی نہیں. بندگی کیا ہے؟ حکم خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرنا, یہ بندگی ہے. بندے بنو, سید الشہداء نے فرمایا بندے بنو. اچھا اللہ کی بندگی کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی بندگی. سید الشہداء کا مقابلہ آپ نے دیکھا؟ سید الشہداء کے اقوال پہ ضرور غور کی دیکھا. میں نے شاید پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, کربلا سننے پہ اکتفا مت کیجیے گا, کربلا پڑھنے کی کوشش کیجیے گا. خدا نے ایک زمانے میں توفیق دی تھی میں لکھا کرتا تھا, جس زمانے میں لکھا کرتا تھا اس میں کبھی کبھی ترجمہ بھی کرتا تھا, جس زمانے میں ترجمہ کرتا تھا تو میں نے کتاب کا ترجمہ کیا تھا, خطبات امام حسین مدینے سے کربلا تک. پتا نہیں وہ کتاب ابھی بازار میں ہے یا نہیں ہے, اس کتاب کے اندر خوبی یہ تھی کہ جو کچھ سید الشہداء نے مدینے سے لے کے کربلا شہادت تک کہا تھا, چاہے آدھا جملہ ہی کیوں نہ ہو, وہ بھی اس کتاب کے اندر آ گیا تھا جو تاریخ میں ہمارے پاس موجود تھا. میں رائٹر نہیں تھا, میں صرف ٹرانسلیٹر تھا اس کا. لیکن کتاب اچھی کتاب تھی. سید الشہداء نے اس میں جملہ ارشاد فرمایا تھا, الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتین, جو میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کیا, لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین ان کی زبان پر گھومنے والا لوتھڑا ہے. اچھا, جو زبان کے اوپر چیز گھومتی ہے کیوں کہا سید الشہداء نے؟ جب تک مزے کی رہتی ہے منہ میں رکھتے ہیں, جب مزہ ختم ہو جاتا ہے تو پھینک دیتے ہیں. دین کو اس وقت تک رکھتے ہیں جب تک مزہ ہے. اگر دین مزے کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے پھر دین پھینک دیتے ہیں, نعوذ باللہ تعالی. صدقہ کریں گے جب تک اپنے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, اگر خود مشکل میں تو کہتے ہیں بس اب ہم خود مشکل میں ختم ہو گیا معاملہ. ہم نہیں سمجھ پائے دین کسے کہتے ہیں. دین بندگی کو کہتے ہیں انسان محترم, بندہ بننا ہوگا. بندہ بننا کیا ہے؟ خدا کے سامنے سر جھکا. الناس عبید الدنیا, لوگ دنیا کے غلام ہو گئے. والدین لائق علی السنتہم, اور دین ان کی زبان پر گھومنے والا ایک لوتھڑا بن گیا ہے. جب تک مزے مزے کا ہے زبان پہ رکھتے ہیں, جب مزہ ختم ہو جاتا ہے منہ سے پھینک دیتے ہیں. جب مرضی آتی ہے زبان پہ لے آتے ہیں, جب مرضی آتی ہے پھینک دیتے ہیں. مستقل کوئی رشتہ نہیں ہے, مزے کا رشتہ ہے. وَإِذَا مُحِسُوا بِالْبَلَا قَلَّتْ دَيَّانُهُمْ, اور جب ان کو امتحان میں ڈالا جاتا ہے تو دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. امتحان میں پڑھتے ہیں دیندار کم رہ جاتے ہیں. آپ اپنے آپ کو آزمائیے, اپنے آپ کو آزمائیے مختلف چیزوں سے. جب دین ہم سے امتحان مانگتا ہے ہم کیسے ہوتے ہیں؟ دین ہم سے قربانی مانگتا ہے تب کیسے ہوتے ہیں؟ بھئی دیکھیں, ابھی جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں نا, جیسے ابھی مجلس پڑھ رہا ہوں, میں کہوں یہ میری قربانی ہے, کہاں کی قربانی ہے؟ آپ کون سا مجھے پتھر مار رہے ہیں؟ آپ کون سا مجھے شمشیر چلا رہے ہیں میرے خلاف؟ آپ کون سا میرے خلاف الزام تراشی کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے, بلکہ میں اتروں گا شاید آپ احترام کی نظر سے ہی دیکھتے ہیں. یہ میرا امتحان نہیں ہے. یہ میں کہوں یہ دین کے نام پر میری خدمت ہے, نہیں, یہ کہاں کی خدمت ہے؟ ملک سے نکلا ایک اور جگہ پہ آ گیا, وہاں پہ بھی لوگ احترام سے دیکھ رہے تھے, یہاں پہ بھی لوگ احترام سے دیکھ رہے ہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لیے. کب مشکل ہوگی دین کے نام پہ احترام کب کہوں, دین کے نام پہ امتحان کب ہوگا؟ جب میں حق بات کہوں اور کوئی مارنے کے لیے کھڑا ہوگا. حق بات کہی تو مار دیں گے, قتل کر دیں گے, وہاں امتحان ہوگا. جب دین کچھ ڈیمانڈ کرے کہ کچھ دو ہمیں, اور میں کہوں میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے, اب دوں گا یا نہیں دوں گا, اب امتحان. امتحان سختی میں ہوتا ہے, امتحان آسانی میں تھوڑی ہوتا ہے. یہ تھوڑی امتحان ہے کہ میں اور آپ آئے یہاں پر بیٹھتے ہیں, یہ صحیح تو ہم کہہ رہے ہیں یہ صحیح تو شہدا کی ہم نے قربانی دی. کہاں کی قربانی ہے؟ یہ کون سی قربانی ہے؟ ہاں, آپ کل سید الشہداء کے نام پر کھڑے ہو کسی یزید وقت کے سامنے, اسے کہیں گے تو بھی وہ یزید وقت ہے جو کل جیسے سید الشہداء کے سامنے یزید تھا, ہم آئے تیرا مقابلہ کرنے کے لیے. یہ امتحان ہے. بندگی کریں تاکہ امتحان آسان ہو جائے. آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں ہیں. مجھ سے کچھ کہا گیا تھا کچھ چیزوں کی درخواست کرنے کے لیے, اسپیشلی مسجد کے لیے. میں ذہن سے نکل گیا اور بالکل اینڈ پہ آیا تو اچانک مجھے یاد آیا کہ میں نے مسجد کے لیے کہا گیا تھا. آپ کے یہاں ایک مسجد تعمیر ہونے والی ہے, اور میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر دوں, یہ دور بہت اچھا دور ہے. مجھے پاکستان میں واپس آئے ہوئے ایران سے, 12 سال میں ایران میں رکا تھا. میں یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہوں 12 سال میں ایران میں پڑھتا تھا, تو میں کہتا ہوں 12 سال ایران میں رکا تھا. ٹھیک ہے, اس 12 سال میں کتنے سال پڑھا تھا وہ تو خدا ہی جانتا ہے. تو 12 سال تو نہیں پڑھتا نا, کچھ نہ کچھ تو وقت ضائع کرتا ہے. تو خیر 12 سال میں ایران میں رکا تھا, اب 14 سال سے پاکستان. تقریباً 14 سال میں مجھے اس دور کی خوبی سمجھ میں آئی. اس دور کی خوبی یہ ہے, کوئی کام سنبھال لے تو کام ہو جائے گا, بس سنبھالنے کی دیر. 3 سال پہلے جب ہم اسکول شروع کر رہے تھے تو ہمارے تقریباً سارے دوست احباب یہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ بہت بڑی مصیبت ہے جو ہم اپنے گردن پہ لے رہے ہیں, یہ اسکول چلے یا نہیں چلے اس کا پتہ نہیں. ہم نے بہت اچھے تجربے کیے الحمدللہ رب العالمین. ایک دوست اس اسکول سے پہلے گئے, یہ بڑا اچھا تجربہ سنا ہوگی خدمت میں. میں اور ہمارے ایک دوست ہیں, اب ہمیں کافی سال ہو گئے پاکستان میں, تقریباً مثلاً اس وقت بھی تقریباً 9 سال ہو گئے تھے. 9 سال میں ہم نے کافی کچھ چیزیں ادھر ادھر کی, چھوٹے موٹے کام تھوڑے بہت جو کر سکتے تھے وہ کیے. تقریباً 9-10 سال کے بعد وہ اور میں دونوں ایک بات سمجھ گئے کہ یار زندگی اس طرح ضائع ہو جائے گی، اب خدا ہمیں کسی بڑے کام کی طرف لے کر جائے گا. بہت ہو گیا، ہم نے پبلک کے اندر پی آر بنا لی ہے، ریسورسز بھی بن گئی ہیں، لیکن کوئی کام نہیں ہے ہمارے سامنے، بڑا کام نہیں ہے، یہ کیا زندگی ہے؟ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بندہ خدا چلو مشہد چلتے ہیں، 8ویں امام کے روزے پہ جائیں گے، ایک دعا لے کر جائیں گے، مولا پاکستان میں کوئی کام کروانا ہے تو ہمیں بھی دے، آپ کو نوکر نہیں چاہیے، 9 سال سے انتظار کر رہے ہیں کوئی نوکری دے دیں، ابھی تک نوکری نہیں دی آپ نے، اب کوئی نوکری دیں ہمیں. بخدا خدا شاہد ہے ہم لوگ جب جہاز میں جا رہے تھے، ہم نے کہا کوئی دعا نہیں مانگیں گے، بس یہ ایک دعا مانگیں گے کہ مولا باقی دعائیں سب چھوٹی دعائیں، اصل دعا یہ ہے ہمیں آپ سے کام چاہیے، ہمیں کام دیں. ہم نے جو کرنا تھا کر لیا، اب ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی اس طریقے سے. بخدا میں عرض کر رہا ہوں، مشد ہے دونوں، ہم دونوں نے جا کر یہی دعا مانگی، کہا مولا کام چاہیے. 2 مہینے کے بعد میرے خیال میں جب ہم پاکستان میں تھے تو میں ایک دفعہ ان کو فون کیا تو مجھ سے کہیں گے بھائی یہ جس اسپیڈ سے 2 مہینے میں کام ہمارے سامنے آئے لگ رہا ہے کہ وہاں سے دعا قبول ہو گئی ہے، بہت کام آ رہا ہے، ہر ہفتے ایک پروجیکٹ آتا تھا اور بالکل ہمارے ہاتھ سے نکلے جا رہا تھا کنٹرول کے، بھائی اس پروجیکٹ کو لے لیں اس پروجیکٹ کو لے لیں، کہاں 2 مہینے پہلے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کرنا کیا ہے، پھر اتنے ڈھیر سارے کام سامنے آئے کہ اب ہم کہتے تھے بھائی اس میں سے کچھ سلیکٹ کرو، سب نہیں کر سکتے، کام خراب ہو جائے گا اس طرح کو. ہم نے اس اسکول کو شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین پہلا سال تھا تو ہم لوگ سوچنے لگے بھائی اس میں بچے کیسے آئیں گے، میں نے کہا کتنے بچوں پہ شروع کرنا ہے، کہنے کہ 50 بچے ہو جائیں ہم اسکول شروع کر دیے، میں نے کہا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کے کتنے بچے ہیں، ہم نے کاؤنٹ کیا ان سب کے بچے ملا کے 22 بنتے، میں نے کہا تو انہیں کو لاؤ 22 تو یہی ہو جائیں گے، 28 ہماری دیکھا دیکھی میں اور آ ہی جائیں گے. تو ہم نے ایسے ہی کیا، جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے ان کے سب کے بچوں کا بھائی جس کلاس تک ہم نے کھولا ہے اس کلاس تک جو جس کا بچہ یہیں پہ بھیج دیں، جب تک ہم لوگوں کو یہ کانفیڈینس نہیں دکھائیں گے کہ ہمارے بچے اس اسکول کے اندر ہیں کوئی نہیں آئے گا یہاں پر. پہلا کام یہ کہ اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروا دیا، جو جہاں پڑھ رہا تھا وہاں سے نکلوایا گیا اس اسکول میں آ جاؤ. جیسے ہم نے یہ کام کیا 15 دن کے اندر ہمارے پاس 70 ایڈمیشنز ہو گئے، انہوں نے کہا بسم اللہ کام شروع ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین ابھی 4 سال پورے نہیں ہوئے اسکول کے اندر 625 بچے ایڈمیشنز اس وقت چل رہے ہیں، ایز پر پروگرامنگ تقریباً 775 بچوں کا ایڈمیشن ہوگا، ملا کر 775 بچے ہو جائیں گے. تو ہم 4 سال کے اندر اندر تقریباً 750 بچوں کو لے کر اسکول چلا رہے ہوں گے. اور عجیب بات یہ کہ اسکول صرف کلاس 6 تک ہے، اتنا ڈھیر لوگوں کا آیا، ہمیں ایک بات پہ یقین ہو گیا تھا کہ مولا نے کام کیا. اور بہت سارے کام پہلے میں ہم لوگ سوچ نہیں سکتے تھے وہ سب کچھ ہوا ہے. یہ میں صرف آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ دور بہت اچھا دور ہے، آپ کام سنبھال لیں اور مولا سے کہیں مولا آپ کے نام پہ میں نے اپنی عزت داؤ پہ لگا دی ہے، کام ہو جائے گا. آپ کام سنبھال لیں، آپ کسی اور کا انتظار مت کریں. ایک اور قانون عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت جو میں نے اب تک سیکھا ہے اس میں سے، وہ یہ کہ اگر کوئی کام کرنے کا ہے اور کوئی نہیں کر رہا ہے اور آپ ایک اینٹ کھسکانے کے برابر کر سکتے ہیں، آپ اپنا کام کریں، باقی خدا کروا دے گا. ہماری آرزوؤں میں سے تھا ہاؤسنگ اسکیم ہونی چاہیے ہماری اپنی باؤنڈری وال کے اندر، جو فیسلٹیز دے سکتے ہیں دیں. اب سب زمین خریدنے کے پیسے نہیں دے، زمین کوئی آسان ہے کہ انسان خریدے 100 ایکڑ 200 ایکڑ زمین، آخر میں دے گا بھائی اے اللہ ہمارے پاس اتنا سا ہے اگر اس سے دلوا سکتا ہے تو دلوا دے، خدا نے کروا دیا الحمدللہ، اب 200 ایکڑ زمین ہمارے پاس ہے، 1200 لوگوں کی ہاؤسنگ اسکیم ہم چلا رہے ہیں اس وقت، اور ماشاء اللہ لوگ آ رہے ہیں، جاؤ در جاؤ آ رہے ہیں، ہمارا کام چل رہا ہے. ہمیں ایک بات سمجھ میں آئی ہے، کام شروع کرو اللہ کے نام پر، ایک اینٹ کھسکانے کے برابر بھی اگر کر سکتے ہو کر ڈالو، دوسروں کا انتظار مت کرو، بس خلوص سے کریں، اللہ سے انتظار کریں، خدا نے مدد دے دے بس، تو خدا دے گا، خدا نے کام کروانے ہیں نا. یہ ایرے غیرے کفر کے مارے یہ کفر کے نام پہ کام کرتے ہیں اپنے لیے تو کامیاب ہو جاتے ہیں، ہم خدا کے نام پہ کام کریں گے خدا کے لیے تو کامیاب نہیں ہوں گے، کیوں نہیں کامیاب ہوں گے یار؟ ایک مسجد کیا ہے، آپ اس سے کہیں بڑے کام کر سکتے ہیں. آپ مجھ سے کہیں گے بھائی آپ کو پتا نہیں ناروے کے اندر کنسٹرکشن کاسٹ کتنی ہے، بندے کا نے خدا مجھے بھی کچھ کچھ پتا ہے، لیکن مجھے یہ پتا ہے خدا بہت بڑا ہے، اس کی کاسٹ کتنی بھی ہو خدا بہت بڑا ہے. اپنے آپ کو دیکھوں نا تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، پھر تو مسجد تو چھوڑے میں کھوکا بھی نہیں بنا سکتا یہاں پر، لیکن مجھے پتا ہے بنانا میں نے نہیں ہے, خدا نے بنانا ہے, میں نے خود وسیلہ بننا ہے. یہ مسجد خدا نے بنانی ہے, آپ اس سے مت گھبرائیے. میں آپ کو مشورے کے طور پہ کہوں گا, ہمت دکھائیں, جرات دکھائیں, جتنا کر سکتے ہیں کریں اور کام شروع کر دیں. ایک واقعہ اور سناتا ہوں آپ کی خدمت میں. میں نے سوچا تھا جلدی ختم کر دوں گا, لیکن یہ بات چل نکلی تو میں واقعہ عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. کراچی میں ایک علاقے میں ایک مسجد تھی, پوٹی پھوٹی, بالکل ختم, تباہ حال. وہاں پہ ایک مؤذن تھا جس نے 15-20 سال وہاں پہ اذان دی تھی. وہ مؤذن بھی بیچارہ سن رسیدہ, بہت یعنی بوڑھا, میں بوڑھا اچھا لفظ نہیں ہے لیکن میں سمپلسٹی کی خاطر بول رہا ہوں, ورنہ وہ سن رسیدہ اچھا لفظ تھا. میں نے کہا تھا بہت سارے ایسے کام کرنے پڑیں گے یہاں جو وہاں پسند نہیں کرتے لوگ, لیکن مجبوری ہے تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نیٹ پہ کوئی سنے گا تو کیا کہ مولانا صاحب نے بوڑھا کہہ دیا اس کو, تو اس کو برا لگے گا. یقیناً برا لگنا چاہیے لیکن میں مجبوری کی خاطر عرض کر رہا ہوں. تو وہ بندگان بندے خدا, وہ بےچارا مؤذن تھا, وہ بھی بوڑھا تھا, اس نے لوگوں سے کہا دیکھو لوگوں مسجد بنا دو, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میں مر جاؤں گا, یہ مسجد گر جائے گی, پھر تم لوگوں کے پاس مسجد نہیں رہے گی. لوگ کہتے تھے ہاں بھائی اس سال کریں گے, اس سال کریں گے, ایسی بہانے بازی کر کر کے انہوں نے پتہ نہیں کتنے سال گزار دیے. اس بندے خدا نے دیکھا آؤ نہ تھاؤ, وہ ایک دن گیا, اس نے مزدور بلائے, مسجد گرا دی, مسجد گرا دی. اور لوگوں نے کہا دیوانے یہ کیا کیا, مسجد گرا دی. کہنے کا مجھے پتا ہے تم لوگ جمع نہیں ہوگے, اب تم لوگ کی مسجد گر گئی ہے, اب نماز پڑھنی ہے تو بناؤ. یہ عجیب بات, اپنے ہاتھوں مسجد گرا دی, پیسہ ہے؟ کہنے کا نہیں ہے. اب کیا کرنا, کرنا تم لوگ دو گے, میں تو غریب آدمی ہوں, میرے پاس تھوڑی پیسہ, تم لوگ پیسہ دو گے, لوگ پیسہ دیں گے, مسجد بن جائے گی. بہت خدا عالی شان مسجد بنائی اس بندے خدا نے, بہترین مسجد بنائی. آپ مسجد کو اپنا اور اپنے بابا کا گھر مت سمجھیں, یہ اللہ کا گھر ہے, بن جائے گا, اس کی کوئی مشکل نہیں ہے. میں تو حیران ہوں آپ لوگ کی ہمتوں پہ, کیا وقت کی انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ انتظار مت کریں, کر ڈالیں. آپ ہی لوگ کریں گے, فرشتے نہیں آئیں گے, آپ ہی لوگ کریں گے, آپ ہی کو خدا دے گا. آپ کو اگر دولت بھی چاہیے نا, ٹائم اچھا ہے, انویسٹمنٹ کر دیں. تقریباً گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اب تک میرا تجربہ رہا ہے, میں پرسنلی بہت سارے تجربے کیے ہیں, اور ان تجربوں سے مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے, مجھے کہ پیسہ ملنا کوئی مشکل کام نہیں, دولت بے تحاشا ہے. کوئی دولت کے پیچھے نہ بھاگے, بس پیچھے بھاگے گا تو ذلیل ہو جائے گا, دولت کے پیچھے نہیں بھاگے. تو اب پیسہ بہت آئے گا, آپ اس پروجیکٹ کو شروع کریں, آپ بہت دیر کر چکے ہیں. اپنی ہمتوں کو جمع کریں, اپنی توانائیوں کو جمع کریں. ہر کوئی حسب استطاعت جو کر سکتا ہے کر گزرے, اور خدا اس کی استطاعت کو بڑھا دے گا. پتہ نہیں کتنے بزنس مین میرے دوست ہیں جن کو میں کہتا ہوں بھائی یہ کام کرو, کہتے ہیں مولانا صاحب کتنا چاہیے, میں کہتا ہوں اتنا چاہیے کرو, اور ایک وعدے کے ساتھ اگر اچانک کوئی پیسہ ملا تو اسی میں لگانا. کہنے کے ٹھیک ہے, اتنا پیسہ لگاتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے اچانک ان کو بہت ملے گا. ابھی روٹین سے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں کہ یہی ہوتا ہے. اب مطمئن ہو کے کام شروع کریں, یہ اللہ کا گھر ہے, اب دور بہت اچھا دور ہے, خدا کام کروانا چاہتا ہے. نہیں معلوم خدا نے آپ کو یہاں کیوں بھیجا ہے, نہیں معلوم وہ صحیح تو سردار تشریف لائے, آپ کو مجھے کیا ذمہ داری ملنے والی ہے. اپنے آپ کو بڑے کاموں کے لیے تیار کریں, چھوٹے کاموں سے نکلیں, ان کاموں کو کریں تاکہ آپ کی ہمت بندے, اور اپنے مولا سے کہیں مولا یہ تو چھوٹی جگہ ہے, کوئی بڑا کام بتائیں, ہمت دکھائیں, حوصلہ پکڑے. سعید الشہدا سے حوصلہ پکڑے. سعید الشہدا نے کیا کر دیا, کربلا کے بیابان کو کیا بنا دیا سعید الشہدا, دنیا تبدیل کر دی سعید الشہدا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر کوئی اسٹریٹجک مینجمنٹ کے حساب سے سوچے سعید الشہدا کے کام کو دیکھے, سعید الشہدا نے مارکا کر دیا. کچھ نہیں تھا, ایسی جنگ کھیلی جس میں کچھ نہیں تھا, اور ایسی جیت جیت گئے کہ جو کوئی نہیں جیت سکا. پھر عجیب کام کرے, اور یہ سارا کام کیسے کیا, کچھ خلوص کے ذریعے سے, کچھ لوگوں کے خلوص کے ذریعے سے. وہ خود خلوص کا پیکر, ان کے اطراف میں پر خلوص لوگ جمع ہو گئے, ان لوگوں نے جو قربانیاں دینا شروع کی, معاملہ کہیں سے کہیں پہنچ گیا. اور آج میں اور آپ سعید الشہدا کی اس قربانی کے لیے بیٹھے ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ان کرداروں میں سے کوئی کردار دیکھ لیں جو سعید الشہدا کے اطراف میں, اور خدا سے چاہیں کہ مجھے اور آپ کو اس کی جیسا اس کے نزدیک کہیں پہنچا دیں. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ تو بڑے نام بہت بڑے نام ہیں. حسن ظاہر سید الشہداء مولا علمدار سید الشہداء کی صاحبزادے حضرت علی اکبر حضرت قاسم علیہ السلام یہ بڑے بڑے نام ہیں. انسان جا کر ان لوگوں کو دیکھے جو تھوڑے فاصلے پر تھے لیکن لوگ بہت زبردست تھے. مثلا جیسے حضرت حر کا تذکرہ قلم میں آپ سے تھے. لیکن ان سب کے اندر ایک کیریکٹر ایسا ہے جس کو دیکھ کر آرزو ہوتی ہے خدایا کاش ہمارا نام اس فہرست میں ہی آ جائے, کاش یہیں پر آ جائے. اہل بیت اطہار ہر کردار میں عظیم الشان ہے. مولا کے کردار میں بہت عظیم الشان ہے. ہمارے پاس روایات موجود ہیں, حضرت جون سید الشہداء کے سامنے آئے, سید الشہداء نے جون کو دیکھا کہا جون تو ہمارے غلام ہو, ہم غلاموں کو سختیوں کے لیے نہیں رکھتے, جب تک گھر میں آسانی ہوتی ہے ہم غلام رکھتے ہیں, اگر ہمارے گھر میں مشکل ہوتی ہے ہم غلاموں کو آزاد کر دیتے ہیں, ہم غلاموں کو سختی کے لیے نہیں رکھتے. تم اپنی مرضی سے مدینے سے مکہ آئے, مکہ سے کربلا تک آئے, تم نے بہت اچھا کیا, اب ہم تم کو آزاد کر دیں. ہم نے تمہیں آزاد کیا, تمہارا دل جہاں چاہتا ہے چلے جاؤ, چونکہ یہ فوج بھی غلاموں کو نہیں روکے گی, تم چلے جاؤ, کہہ دینا میں غلام تھا مجبور تھا میں آ گیا. اس لیے جیسے ہی جون نے سنا سید الشہداء کے قدموں پہ گر گئے, کہا مولا عین وقت پہ مجھے باہر بھیج رہے. جون کے مکالمے عاشقانہ ہیں, جون عاشق حسین سید الشہداء کے عاشق. فرمایا مولا میں نے ساری زندگی آپ کے در کا نمک کھایا تھا اور میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا میں حسین کی خدمت کروں گا, ایک وقت آئے گا مجھے جزا ملے گی, ایک وقت آئے گا میں اس کا انعام حاصل کر لوں گا. کہہ رہے کہ مولا مجھے لگ رہا ہے انعام کا وقت آ گیا ہے, لوگ آپ کے نام پہ قربانیاں دے رہے ہیں, مجھے اجازت نہیں میں آپ کے نام پہ جان قربان کروں. ایسا محترم کیسا لگا آپ کو جون کا کردار؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اس سے پہلے کہ مصائب پڑھوں, جب آپ ان مصائب کو سن لیں تھوڑا سا آپ کا دل پسیج جائے, تھوڑا سا آپ کا دل نرم پڑ جائے, تو سید الشہداء سے التجا کیجیے گا مولا کیا میں جون بننے کے قابل ہوا ہوں, کیا آپ کے بیٹے کے لیے جون نہیں بن سکتا میں, کیا پردے غیبت میں آپ کے فرزند کو نوکر نہیں چاہیے, خادم نہیں چاہیے, مجھے خادم بنا لیں, مجھے نوکر بنا لیں. کسی تو شہدا سے مولا میں تو چاہتا تھا کہ میں آپ کے در کی خدمت کروں گا, آپ کے نام پہ جزا ملے گی, میری زندگی تبدیل ہو جائے گی, میں سیاہ فام ہوں, میں سفید ہو جاؤں گا. اس کے بعد کوئی جون ہوشیار آتی ہے, جانتے تھے میں اگر سید الشہداء سے یہ کہوں گا مجھے جان کی قربانی دینے کی اجازت دے دیں, کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے. اس نے سید الشہداء سے ایک اور طرح سے درخواست کی, کہنے لگا مولا شاید آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے قربان ہونے والوں میں کوئی سیاہ فام نہ ہو, شاید آپ چاہتے ہو کہ سارے آزاد آزاد لوگ آپ کے قربان ہونے والوں میں کوئی غلام نہ ہو, شاید میرے جسم میں سے بدبو آتی ہے, آپ چاہتے ہو آپ کے ساتھ قربان ہونے والوں میں سے وہ جن کے جسم میں سے بدبو نہیں آتی. جیسے سید الشہداء نے یہ سنا فرمایا جون تمہیں ہم نہیں جا سکتے. جون جوش اور ولولے سے آگے بڑھے, لکھا ہے کہ ریلس پڑھتے ہوئے آگے بڑھے, اور انہوں نے ایک جملہ بار بار کہا, کہنے لگے اے لوگوں اب اہل بیت کے غلام کی جنگ دیکھو, اب آؤ اہل بیت کے غلام کی جنگ دیکھو. مسلسل مارکہ کیا یہاں تک کہ زمین کے اوپر گرے. دوسرے لوگ جب زمین پر گرتے تھے تو اپنے باپ کو ندا دیتے تھے, اپنے مثلا کسی رشتے دار کو بلاتے تھے, کوئی سید الشہداء کو بلاتا تھا, جو زمین پر گرے کسی کو نہیں بلایا. غلام کسی کو بلا سکتا ہے, غلام کہاں کسی کو بلا سکتا ہے,
اس کا تو لاشا پڑا رہ جاتا ہے, کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا. اصحاب اٹھے کہا ہم جو ہم کا لاشا لے کر آئیں گے. سید الشہداء نے کہا سب بیٹھ جاؤ, میں خود جاؤں گا. جون نے میرے لیے غلامی دی ہے, جون میرے لیے قربان ہوا ہے. اب سیاف آپ کا معاملہ ختم ہو گیا, اب غلام و آزاد کا معاملہ ختم ہو گیا, اب بس عاشق حسین ہے جو زمین پہ گرا ہے. اب سید الشہداء خود گئے, سید الشہداء خود گئے, جون کے چہرے پر سے خاک اور خون کو صاف کیا, جون کے چہرے کو سر کو اپنے زانوں کے اوپر رکھا. جب سید الشہداء اس کام کو کر رہے تھے, گویا جون کی آنکھ کھل گئی, جون کی آنکھ کھل گئی. انہوں نے عجب منظر دیکھا کہ نواز رسول کے زانوں پر میرا سر ہے. مسکرا اٹھے. سید الشہداء نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور خدا نے متعال سے مستند روایت کے مطابق عرض کر رہا ہوں, سید الشہداء نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا, خدا سے دعا کی, کہا خدایا جون تیری راہ میں قربان ہو گیا, اس کے چہرے میں نورانیت ڈال دے. خدایا یہ جون قربان ہو گیا, اس کے جسم کے اندر خوشبو ڈال دے. جون نے تو جملے کہہ دیا, میرا رنگ کالا ہے, میرے جسم میں سے بدبو آتی ہے. سید الشہداء بتا رہے ہیں اگر کوئی میرے راہ میں قربان ہو, میں کالے کو سفید کر دیتا ہوں, میں بدبودار کو خوشبودار کر دیتا ہوں. ایک موقع آیا, امام زین العابدین اجساد کو جذبن کر رہے تھے, بنی حسن نے کہا مولا ادھر آئیے, اس لاشے میں سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے. سید الشہداء کے بعد بیٹے نزدیک آئے, کہا یہ میرے باپ کی دعا کا اثر ہے, دیکھو اس کے جسم میں سے خوشبو آتی ہے.
سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.
پروردگار تجھے جون کی محبتوں کا واسطہ, اے پاک پروردگار تجھے جون کی خلوص کا واسطہ, اے پاک پروردگار جس طرح تو نے ان کو قربان ہونے کی سعادت نصیب کی, ہمیں اہل بیت کی راہ میں شہادت نصیب فرما, ہماری قربانیوں کو قبول فرما, ہماری اطاعتوں کو قبول فرما, اہل بیت کی شفاعت سے سرفراز فرما. اے پاک پروردگار تمام دعائیں آرزوئیں تیری حجت کے لیے, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ماتم حسین.